ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ
ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ ਚਲੋ ਭਾਗੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਜੋ ਅਗਰ ਮੰਗ ਲੇਂਗੇ ਖੂਬ ਤੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਤੋ ਥਾ ਚਲੋ ਦੇ ਦੋ ਸਰ ਇਸਕੋ ਮੰਗਨੇ ਮੇਂ ਕੌਨ ਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ ਮੰਗਨੇ ਮੇਂ ਬੁਖਲ ਕਰਤੇ ਇਸਕਾ ਸਬਬ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੀ ਮਾਰਫਤ ਮੇਂ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ علامت ہے خدا تعالیٰ کی معرفت میں کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے دیں گے بھائی ہم کو ہماری تو یہ حالت ہے بھائی ہمیں یہ کیسے دیں گے وہ اتنی بڑی چیز ہم کیسے مانگیں ہم تو نالائق ہیں لیکن وہ لائقوں کے بھی لائق ہیں وہ کرم ہی ان کا نالائقوں کے لیے ہے لائق تو لائق ہی ہیں کرم کس واسطے ہوگا کرم نالائقوں کے لیے تو کرم ہے اور کیا کریم کی تعریف حضرت والا سے یہی سنی تو نالائقوں پر بھی کرم کر دے اور اتنا کر دے جو تصور سے باہر ہو تصور سے میں بھی نہ آئے اس سے زیادہ کرم فرما دے نہ مانگنا جو ہے وہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی یا کمی ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کے بے بہا خزانوں سے بے خبری اور غفلت ہے اور غفلت بھی اس کا سبب ہے آخرت سے غفلت بھی اس کا سبب ہے اب روٹی چاہیے ہو بھوکے کو پیسے پاس نہ ہو اور دو وقت کا فاقہ گزر چکا کیسے وہ روٹی مانگے گا بھائی دے دو خدا کے واسطے ایک روٹی دے دو اب آخرت سے غفلت ہوگی تو کیسے مانگے گا اور آخرت کی فکر ہوگی تو خوب مانگے گا کہ بھائی کسی طرح مل جائے کچھ مل جائے دونوں باتیں ہیں کہ اس کا سبب غفلت بھی ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بات ہے معرفت میں کمی بھی غفلت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے نا معرفت میں کمی کا سبب بھی غفلت ہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنا لبے دریا ہے کوہ کا دامن ہمارے حضرت شیخ والا جمار دلہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے چونکہ یہ اشعار ضلع باغ آزاد کشمیر کے ہیں اور وہاں یہی سب منظر تھا دامن کوہ اور دریا اس میں حضرت شیخ والا کے اشعار لبے دریا ہے کوہ کا دامن جو حسین قلب رونق گلشن جو حسین قلب رونق گلشن لگ رہے ہیں دشت معنی جنگل اور دمن کی معنی میں جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے کچرا خانہ
جو ہنسی کل پھیرا گلشن لگ رہے
صحبت سے دل ہوا روشن
رب ہے کافی میری حفاظت کو، رب ہے کافی میری حفاظت کو، لاکھ چاہے
کئی طرح کے ہیں، شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، انسانوں میں بھی شیطان نما دشمن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرمائے، گناہ بھی ہمارا دشمن ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے،
رب ہے کافی میری حفاظت کو، رب ہے کافی میری حفاظت کو، لالا چاہے برادر دشمن، لالا چاہے کر حفاظت نظر کی ہے ظالم، کر حفاظت نظر کی ہے ظالم، کرنا ویران کرنا ویران خلق کا گلشن،
آنکھ خراب ہوئی دل کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے، دل ظلمت ہی ظلمت سے بھر جاتا ہے، نور سارا کا سارا ظاہر ہو جاتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ موبائلوں نے تو ایسا تباہی مچائی ہے کہ بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پہلوان اس فیلڈ کے پچھڑ گئے ہیں، صورت شکل دیکھو تو مقطع چقطع، لیکن اندر سے شیطان۔ یہ موبائلوں کی کارستانیاں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ تر مواد یورپ اور امریکہ، جہاں پر زیادہ تر جانور سے بدتر لوگ بستے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ ان لوگوں کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے ان موبائلوں کی وجہ سے، یہ کمیونیکیشن جو اتنی آسان ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہانے بھی بناتے ہیں بازے کے، بھئی ہمارے رشتہ دار باہر رہتے ہیں، اس کی ان کے ٹیلی فون کی وجہ سے ہم نے رکھا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں پھر اور بھی کام ہونے لگتے ہیں، گھروں کے اندر وائی فائی لگا لی ہے اور بچے اس کا کوڈ خود معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو سکھانا، یہ موبائل ہی بچوں کو چوریاں بھی سکھا دیتا ہے، دھوکہ بھی سکھا دیتا ہے، فریب کاری بھی سکھا دیتا ہے، بدماشی بھی سکھا دیتا ہے، جھوٹ بولنا بھی سکھا دیتا ہے، کون سا گناہ ایسا ہے جو اس سے نہیں سیکھ رہے بچے ہمارے، بچے کیا بڑے کیا، وائی فائی لگی ہوئی ہے، اماں ابا نے کسی کام سے لگا لی ہے، کاروبار ہے کسی کے، کوئی مجبوری ہے، اور اس کا کوڈ معلوم کر لیا، اور نہ صرف خود معلوم کر لیا بلکہ محلے کے بچوں کو بھی سپلائی کر دیا، اب وہ گھر کے پاس بیٹھے وائی فائی استعمال کر رہے ہیں، موبائلوں کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور بچے کیا بڑے کیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کتنے لوگوں کی راتیں سیاہ ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے, اور قیامت کی پیشی کا خوف عطا فرمائے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دیں کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمہیں آزمانا ہے, تمہیں دیکھنا ہے کہ تم ہمارے بندے ہو کہ شیطان اور نفس کی چال پہ چلتے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو تم, ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے, اور تم میں سے کون برا اور بے حیائی کے اعمال کرتا ہے, شیطانی کام کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. یہ آزمائش کے لیے ہم نے بھائی دیکھو باتیں نہیں کرو گی, کیا طریقہ ہے تمہارا, کیا کرتے ہو تم, ہے وہاں بیٹھ کے باتوں میں لگاتے ہو, کتنی شرم کی بات ہے. بار بار کہنے پہ بھی تم کو سمجھ کیوں نہیں آتی آپ, جبکہ ہم بیان کے بعد تم کو موقع دیتے ہیں ہنسی مذاق کھیل کود سب کو, کہ تم سے صبر کیوں نہیں ہوتا, کیوں تم لوگ باتیں کر رہے تھے. تم تینوں کی آج کافی نہیں ملیں گی, بس کتنی بری بات ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں بیان میں خلل آتا ہے, کہ تم سمجھتے نہیں ہو. اب کتنی بری بات ہے سننے, کتنے سارے لوگ سنتے ہیں فون پہ, وہ سب سن رہے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, ہمیں بھی شرم آتی ہے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے. بچوں سے محبت کرنی چاہیے, ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, لیکن تم کام ایسا کرو گے تو ہمیں ڈانٹنا پڑے گا. اب آپ کے کرو گے تو ہم مائک پہ تم تینوں کا نام بتا دیں گے, سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون یہاں باتیں کر رہا تھا, شرارت کر رہا تھا. کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں, یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے, امتحان کے لیے. یہ ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہر لمحے کا امتحان ہو رہا ہے, کب ہم اللہ کے ہو رہے ہیں کب ہم غیر کے ہو رہے ہیں, سب ان اور آؤٹ جمع ہو رہا ہے. جتنی دیر ہم اللہ کے پاس رہتے ہیں, اللہ سے جی لگاتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اتنی دیر ہمارا یہ خزانہ جمع ہوا, اور جتنی دیر اللہ سے غفلت کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اور غیر سے دل لگایا, تو وہ اور بھی بربادی ہے. جو کمایا وہ اس سے زیادہ کما دیا. یہ ہر وقت ہمارا امتحان چل رہا ہے. یہی ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے رہ لے جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیوں تم بھول جاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, کیوں بھول جاتے ہو؟ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قریب ہی قریب ہیں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّكَ قَرِيبٌ, جب آپ سے میرے بندے سوال کریں, کیا ہے یہی ہے نا آیت صحیح پڑھی, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تو قریب ہوں, آپ بتائیے ان کو میں تو قریب ہوں. اللہ تو ہم سے قریب, اور ہم پیٹھ موڑے غیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیسا بڑا جرم ہے, یہ خطرناک جرم ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے, اورنگزیب عالمگیر بڑے صاحب نسبت بادشاہ تھے رحمہ اللہ تعالی, ایک مرتبہ ان کی دربار میں ایک وزیر بادشاہ سے غفلت کر کے اپنے شیروانی کا بٹن درست کر رہا تھا. بادشاہ نے دیکھ لیا, بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے, نے فوراً کہا کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو دربار سے نکال لیا جائے گا. یہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے. یہ رنگ رلیاں منانا, موبائل سے عیش کرنا, اور یہ سوچنا کہ بڈھے ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گے, کل چھوڑ دیں گے, پرسوں چھوڑ دیں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑی پیدا ہوئی, اور کسی نے کہا کہ بھئی اس کو نکال دو, یہ تکلیف دیتی ہے اور آگے تکلیف دے گی. اس نے کہا میں کل نکال دوں گا. روزانہ کل کرتے کرتے وہ درخت تو قوی تر ہوتا گیا اور جو نکالنے والا تھا وہ ضعیف اور بوڑھا ہوتا چلا گیا. وہ پھر آخر نہیں نکال سکا, پھر تنا مضبوط ہو گیا, جڑیں مضبوط ہو گئیں. اب وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے, کاٹنا بھی چاہتا ہے, کاٹ نہیں سکتا. اس لیے بھائی گناہ چھوڑنے میں جلدی کرو. میرے شیخ فرماتے تھے گناہ اچھی چیز ہے یا بری, سب جواب دیتے تھے کہ گناہ بری چیز ہے. پھر سوال فرماتے تھے کہ بھائی گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے, بری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بالکل چھوڑ دینا چاہیے. پھر فرماتے کہ جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ فوراً چھوڑنا چاہیے, بری چیز بری ہے. کوئی عقل سلیم رکھنے والا بری چیز کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. مگر بات یہ ہے کہ گناہوں کی یہ مزین آرائشیں اور رنگینیاں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. گندی فلمیں دیکھتے سمجھتے ہیں اس میں بڑا آہا, اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے قصہ ایک حکایت سنائی کہ بھئی ایک مگر مچھ پانی سے باہر آ گیا. مگر مچھ کی عادت ہوتی ہے باہر آ کے دھوپ سینکتا ہے اور بالکل ساکت ہو جاتا ہے, ہلتا نہیں ہے گھنٹوں. وہ منہ کھول لیتا ہے اور اس کے دانتوں کے اندر جو شکار کا گوشت ووش اڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے, میرے شہر فرماتے تھے کہ اس خلال تو کر نہیں سکتا وہ, زیادہ منہ کھول دیتا ہے اور چڑیاں دیکھتی ہیں کہ یہاں ہماری رضا موجود ہے اور ایک ساکت چیز ہے, بھول جاتی ہیں کہ یہ مگر مچھ ہے. وہ آ کے ایک چڑیا بیٹھتی ہے, پھر باتوں کی آواز کیوں آ رہی, کون باتیں کر رہے ہیں, بات نہ کرو, آواز نہ نکالو. ایک چڑیا آئی, اس نے غذا چگنا شروع کر دیا. پھر دوسری چڑیا نے دیکھا کہ یہ تو بڑے مزے آ رہے ہیں اس کے, تو یہ شکار کھا رہی ہے گوشت مفت میں. دوسری بھی چڑیا آ کے بیٹھ گئی, ایک ایک کر کے 20 چڑیاں ادھر 20 چڑیاں ادھر جمع ہو گئی. اور ان کا ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑے کوڑ میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے ہمیں. اچانک جو مگرمچھ نے دیکھا کہ 40 شکار اور موجود ہیں, کھٹ سے منہ بند کر دیا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ساری کی ساری 40 چڑیاں نکل گیا وہ اچانک سے. اس کو ہم نے کہا کہ حضرت والا فرماتے تھے دو گز کا مگرمچھ, یعنی دو گز کی قبر میں پہنچا دیا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. ابھی تو رنگرلیاں منا رہے تھے, ابھی ڈانس بھی چل رہا ہے, گانا بھی چل رہا ہے, چھپ چھپ کے موبائل کا استعمال بھی چل رہا ہے, بڑے مزے آ رہے ہیں. اچانک قضا نے آ لیا, خدا نہ خواستہ گناہ کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا. بعض واقعات سننے میں آئے ہیں بالکل معتبر ذرائع سے سنے ہوئے کہ گناہ کی حالت میں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے, ہر وقت نیک کام میں رہے. ہنسے ہنسنا بولنا جائز, ہنسنا بولنا بھی نیک کام ہی ہے اگر ہم اس میں نیت کر لیں کہ مومن کو خوش کر رہے ہیں, بیوی ہے تو بیوی کو خوش کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. لاکھوں تہجد سے افضل ہے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو خوش طبعی کرنا, تو یہ بھی تو عبادت ہے, نیت کی بات ہے اور سیکھنے کی بات ہے. ایک آدمی سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے, اس کو سنت کا ثواب کہاں ملے گا؟ ہاں ایک دفعہ وہ نیت کر لے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب ایک دفعہ نیت کر لیا, ہمیشہ جب سیدھے ہاتھ سے کھائے گا سنت کا ثواب ملے گا اس کو. اسی طرح دین سیکھنے سے زندگی کتنی قیمتی ہو جاتی ہے, یا اب وہی صرف نیت بدل گئی زندگی قیمتی ہو گئی. اور برے کام کو چھوڑ دیا, سارے جائز ہوائیں جو برے کر رہے ہیں سب کی سب عبادت بن گیا. غرض یہ کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل برباد ہو جاتا ہے. اور اس میں بس اگر کسی بڑے سے تعلق نہ ہو تو ہر آدمی برباد ہو سکتا ہے, چاہے وہ محدث صاحب ہوں, چاہے مفسر صاحب ہوں, چاہے قطب صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں. قطب کیوں کرے گا بد نگاہی, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی درجے کا آدمی ہو اگر نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے.
کر حفاظت نظر کی اے ظالم,
کر
حفاظت نظر کی ہے ظالم
کرنا ویران قلب کا گلشن حرام خوشیوں سے دل آباد نہیں ہوتا بلکہ ویران ہو جاتا ہے. میرے قلب کا گلشن اللہ کی یاد سے گلشن بنتا ہے, اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے. اور جو بدنگاہی کی قلب برباد ہو گیا تو یہ گلشن اللہ کے قرب کا ویران ہو گیا. دل اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, اللہ کی محبت کو بسانے کی جگہ ہے. یہ بدنگاہی کرنا اور اللہ سے جی لگانا, اللہ کے راستے میں چلنا ساتھ ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ نے نکاح کی حفاظت پر وعدہ کیا ہے, حلاوت ایمانی کا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ انعام بھی تو کتنا بڑا ہے, اگر نگاہ بچانا مشکل کام ہے لیکن انعام بھی تو کتنا بڑا ہے. فرماتے تھے کہ نعمت بدل کو دیکھ کر توبہ کرے ہے میر, جب تھوڑے دن نگاہ کی حفاظت کی اور اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے جلد فرما لیا. اب وہ لذت جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے جو بڑھیا والی پی لیتا ہے وہ گٹیا والی کو منہ بھی نہیں لگاتا, اس طرح تھوکتا بھی نہیں ہے. اللہ کے قرب کی دولت حاصل کر لیں تو یہ سب ہیج ہو جائیں گے, ان کا انجام پیش نظر رہے گا کہ یہ مرنے والی لاشیں ہیں گلنے والی. ذرا ہی سے مراقبہ کر لو کہ یہ سب چمکتی ہوئی کھال کی کارستانی ہے, باقی اندر وہی گندگی بھری ہوئی ہے. کھال کے پیچھے کیا ہے؟ وہی گندگی ہے, وہی ناپاک خون ہے, وہی پیپ ہے, پیشاب کا خانہ ہے, گندی ہوا ہے. یہ کھال کا ایک امتحان ہے, چمڑی کا امتحان ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ صبح شام دکھلاتے رہتے ہیں کہ جن کے یہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے, جو ہنسی کل تھے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دست و نمن, سامنے سامنے انجام بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی دھوکہ کھاتے ہیں. اللہ رسول کی بات ماننے کے بجائے نفس و شیطان کے چکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, نظر کی پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, قلب سے تمام غیر اللہ کو پاک فرما دے, قلب کو تمام غیر اللہ سے پاک فرما دے, اور دل میں اپنی محبت و معرفت کے سمندر بھر دے.
کر حفاظت نظر کی اے ظالم کرنا ویران قلب کا گلشن حسن پانی ہے گر لگا
قبر میں جا کے دیکھو کیا حال ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ یہ جن کا معطر بدن تھا, مشین کفن تھا, مغیز کفن تھا, جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا, مٹی ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا, ہر چیز فنا. مرنے والی لاشوں کے پیچھے جو بھاگے گا تو محبوب حقیقی کہاں ہاتھ آئے گا.
اس نفانی ہے گر نمانے تو اس نو جا کے دیکھ گر مدفن یاد ہے جس بھی یاد ان کی ہے چاشنی بھی ہے نم لب دریا
کے لیے چھوڑ دیا. میں نے برجستہ حضرت والا کے سامنے عرض کیا کہ آپ نے جان کلام چھوڑ دیا. مجھے اس سے بہت رنج پہنچا کہ ایسا شعر انہوں نے چھوڑا. اور اشعار بھی ہیں, اشعار تو سبھی کام کے ہیں, لیکن بعض اشعار اس میں سے ہیں جن کو اختصار کے لیے موقوف کر سکتے ہیں, لیکن یہ شعر تو جان کلام ہے, آپ نے اسی کو چھوڑ دیا. حضرت والا سن رہے تھے, کچھ فرمایا نہیں, خاموش رہے, پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا. اور ایک مرتبہ میں حضرت والا رحمہ اللہ کے سامنے اشعار پڑھ رہا تھا, وہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے, ان کا دامن تھانے. تو بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت کا طریقہ اختیار کرنا, یہ ہے اس کا مطلب. نبی کا ہاتھ میں اگر نبی کا ہو دامن, مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت نصیب ہو. تو گویا نبی کا دامن ہاتھ میں ہے, بالکل صحیح ہے یہ مطلب بھی. پھر میں نے حضرت میسا رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں نے حضرت کے سامنے اس طرح سے عرض کیا, حضرت نے کوئی نکیر نہیں فرمائی, خاموش رہے, ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. تو حضرت میسا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی لوگ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, غلط مطلب لیں گے. اس واسطے ممی صاحب رحمہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کہا, یہی مطلب ہے. تو یہاں چونکہ ہمارے احباب سب خاص ہی ہوتے ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جانا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, ورثہ انبیاء کا یہی ہے, علم دین اور اتباع سنت اور قرآن و حدیث کے احکام کی اتباع. یہ مطلب بھی ہے, ظاہر ہے کہ جب اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے, دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے, گویا کہ نبی کا دامن ہاتھ میں آ گیا, یعنی وہی سنتوں کی اتباع. تو الحمدللہ اسی تصدیق ہو گئی, لیکن میں عام طور پر اس کو نہیں بیان کرتا ہوں کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ اس سے لوگ بدگمان ہو جائیں گے, لیکن یہاں سب اپنے ہی لوگ ہیں, اس لیے میں نے بتا دیا کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جانا, یہ گویا کہ نبی کا دامن ہاتھ میں آ گیا, یعنی وہی راستے پہ ہم چل پڑے. اللہ والا کیا کرتا ہے, اللہ رسول کے راستے پر چلاتا ہے, اس کا دامن پکڑ لیا ہے, وہ ساتھ ساتھ پہنچ گئے وہیں جہاں پہنچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا, رسول نے چاہا, رسول نے حکم دیا. تو جس کتنی اس کی خوش قسمتی ہے جو کسی سچے اللہ والے سے جڑ جائے.
میری قسمت کا میر یا کہنا ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن, راہ مبتا ہر ایک خارا
مشکلات، کچھ مشاہدہ دین کے راستے میں آ جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ذرا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، انبیاء کی سیرت دیکھیں، ان کی حیات کا مطالعہ کریں. سردار الانبیاء اور اللہ کے بعد سب سے محبوب اور بزرگ تر ہستی کو کیسی کیسی تکالیف آئی. کیا آپ نے دین کو چھوڑ دیا؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تو بھی میں ایک ذرہ ہٹنے والا نہیں ہوں. کتنی تکالیف سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی جس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام انبیاء سے زیادہ غم مجھے دیا گیا. غم بری چیز ہوتی، میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیوں دیتے؟ تو یہ خوش نصیبی ہے اگر اللہ کے راستے میں کوئی طعنہ دے دے، ملامت کر دے، اس کو یہی کہہ دو کہ دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. محبت تمہارے دل میں آ تو جائے پھر ہم تماشا دیکھیں گے تمہارا، تم بھی دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگو گے گریبان چاک کر، پھر پتہ چلے گا تمہیں. ہاں پتہ چلتا جو کچھ دن کو تیرے قالب میں میری جانیں حزین ہوتی. تو گھبرانا نہیں چاہیے دین کے راستے میں. ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا بس منہ بسور لیا، اور نہیں بھائی ہمارے لیے مشکل ہے، ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم نقاب نہیں لگا سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا پہن لیں گے برقع، لیکن ایسا شو والا برقع پہنتے ہیں، ایسے ڈیزائن والا رنگین اور شوخ رنگ کا، تاکہ کچھ تو کوئی تو دیکھے ہمیں. بھائی بے پردگی سے تو 1000 نگاہیں پڑتی تھیں، اب پردہ ذرا رنگین ہو چلو تو 1000 نہیں تو 100 لوگ تو دیکھے ہمیں. کیا مطلب ہے رنگین برقع پہننے کا؟ یہی مطلب ہے نفس میں چور چھپا ہوا ہے کہ ہم بد نگاہی کا مرکز بنے، کوئی ہمیں دیکھے، یہی چور ہے نفس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. سادہ برقع، لوگ کالا برقع کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کالا اس لیے ہے کہ اس میں کم سے کم اٹریکشن ہے. اصل چیز کیا ہے کہ عورت اگر ضرورت شدیدہ میں باہر نکلے، بے ضرورت نکلے بھی نہیں، اور ضرورت شدیدہ میں باہر نکلے تو اس قدر سادہ برقع ہو کہ کسی کی توجہ نہ جائے، اس لیے ہم کالا پہنتے ہیں. کالا کوئی شرم تھوڑی، کوئی شریعت میں لکھا ہے کہ عورت برقع کالا رنگ کا پہنے. اصل مقصود اس کا کیا ہے کہ ہم کسی کی نگاہ کا مرکز نہ بنے، کوئی ہماری طرف توجہ سے نہ دیکھے، یہ ہے مقصد. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.
راہِ ہزار
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے ایک کانٹے کو سارے عالم کے پھول سلام احترامی گارڈ آف آنر پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. تکلیف مانگو نہیں، لیکن اللہ سے شکریہ ادا کرو اللہ کا کہ یا اللہ آپ نے غمِ انبیاء کی توفیق دی، غمِ عشاق کی توفیق دی. جو غم آپ اپنے عشاق کو دیتے ہیں وہ اس غم کا ایک ذرہ ہمارے ہاتھ آیا. سبحان اللہ، یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے.
رائے ہم چارے
عرض کرنی ہے کہ ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب اتام اللہ ذلہم علیہ کا پیغام آج تازہ تازہ وصول ہوا ہے, اور اس میں حضرت والا نے اپنے بڑے درد کا اظہار فرمایا ہے, اور بڑے درد سے ہم کو یہ نصیحت فرمائی ہے. حضرت والا نے اس ناکارہ کا نام بھی لیا اور بھی حضرات کا نام لیا کہ حضرت فیروز صاحب سے فرمایا کہ ان سب کو کہہ دو کہ میرے ان ملفوظات کو ان مضامین کو آگے بڑھائیں اور پھیلائیں. اور اس سلسلے میں حضرت والا مدظ اللہ علی کی طرف سے کچھ فتاوی اور نصیحتیں اور ملفوظات بھی آنے والے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ پڑھ کے یہاں سنائے جائیں گے. لیکن لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو تعدد ازواج کی مہم چل رہی ہے, چار شادیاں کرنے کے بعد لوگ مہم چلا رہے ہیں. یہ بزرگوں کی جوتیاں نہ اٹھانا, بزرگوں کی صحبت نہ اٹھانے کا یہ انجام ہے. یہ پڑھ لکھنے کے باوجود ایسے کام کر رہے ہیں جو سنت نہیں ہے, اس کو اتنا ضروری قرار دے رہے ہیں گویا کہ فرض کا درجہ. اور سارے عالم کے عورتوں کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. میرے شیخ دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی سنت کام نہیں ہے, اس کی کوئی ترغیب بھی نہیں آئی ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے قرآن پاک میں, لیکن وہ اس زمانے کے لیے تو موضوع تھی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہ زمانہ تھا خون نکلوانے والا, خون بڑھ جاتا تھا اس کو نکلوانا پڑتا تھا, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے قوی و شہوت ہوا کرتے تھے, اتنے قوی و شہوت ہوتے تھے کہ ہم زبان پہ وہ بات نہیں لا سکتے. لیکن اس زمانے میں تو اجازت تھی اس کی, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ترغیب نہیں دی ہے, بلکہ آگے تنبیہ بھی فرما دی, وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَهُوَ فَوَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں کو خوف ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کتنی مدت گزاری؟ آپ کی حیات میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ ہماری خدیجہ کو دکھ ہوگا. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بھی انتہائی قوی الشہوت تھے, کیونکہ متقی تھے, جتنا متقی ہوتا ہے اتنے قوی الشہوت ہوتا ہے. تو انہوں نے اجازت چاہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو دکھ ہوگا. تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے کہ اگر عدل کر بھی سکے, سن لیجئے, عدل کر بھی سکے تو بھی پہلی بیوی کو دکھ ہوگا, اس لیے اولا یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرے. یہ فقہاء نے لکھا ہے, اب اس سلسلے میں تمام دلائل آئیں گے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک تھا, اور ہمارے بزرگان دین کا یہی مسلک تھا. یہ اب نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ صرف بزرگوں کی صحبت نہ اٹھانا, اپنے کو نہ مٹانا, اور کتابیں پڑھ کر علامہ بن جانا, یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ایک بات تو یہ کہ تعدد ازواج کوئی سنت نہیں ہے, اور قرآن پاک میں اس کی ترغیب نہیں آئی ہے, صرف اجازت آئی ہے, اور پھر آگے تنبیہ آ گئی ہے, فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تو اور حکیم الامت کی مثال, سبحان اللہ, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت رحمہ اللہ تعالی نے دوسری شادی کی, کیونکہ پہلی سے اولاد نہیں تھی, دوسری شادی کی. جب دوسری شادی کی تو دیکھا گیا کہ ترازو ایک رکھی رہتی تھی ہر وقت, کوئی ہدیہ آیا, مثلا تربوز آیا, تو اب تربوز کو دو حصوں میں کاٹ کر تولا اور برابر وزن کر کے ایک حصہ ایک گھر میں بھیجا, دوسرا حصہ دوسرے. کپڑا آیا ہے تو پھاڑ کر اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھیجا. اور دو تربوز آئے ہیں یا خربوز آیا ہے یا کوئی ایسا پھل آیا ہے, تو ہر تربوز کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر, اور ایک حصہ اس تربوز کا, ایک حصہ اس تربوز کا, کہ کیا معلوم کہ کوئی زیادہ میٹھا ہو, کوئی پھیکا ہو, تو اس طرح عدل قائم پک کیا تو کسی مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے لوگوں کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. آپ نے فرمایا میں نے کھولا نہیں, میں نے بند کیا ہے. کیا تم یہ ترازو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اتنی فرصت ہے کسی کو اتنا عدل کرنے کی؟ تو اسی طرح اور بھی حقوق ہیں بیویوں کے جو اس زمانے میں تقریباً ناممکن ہے. چلو کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن تقریباً ناممکن ہے ایسا عدل کرنا. اور خدا تعالیٰ نے اگر عدل نہیں ہوا تو ظلم ہوگا, اور ظلم الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. کیا فائدہ تھوڑے دن کی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل لو, وہاں پھر اس کے بعد جتنی خواہشات ہیں سب پوری کر لینا. میرے شیخ رحم اللہ کا شعر بھی ہے کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت پھولوں سے لپٹ جانا. یہ کیسی مسکراہٹ آپ لوگوں کے پاس, میں دیکھ رہا ہوں اس تذکرے سے اس سے پہلے تو کوئی مسکراہٹ آئی نہیں. یہ کیا بات ہے جی؟ سنایا نہیں, یاد دلایا انہوں نے تو. آپ بھی ہنس رہے ہیں. چلو اللہ ہم سب کو جائز خوشیاں نصیب فرمائے, خوب خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا, یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے, اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں, بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں. اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے. اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے خوب بچا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فکر نہیں کرو وہاں بیویوں سے جان نہیں چھٹے گی, وہ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گے, پھر وہ آپ کو ٹھینگا دکھائیں گی. یہ دنیا میں تو آپ ہماری قدر نہیں کرتے تھے, اب کیا بات ہے جو ہمارے پاس آپ آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں, مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. جہیز دینا جائز ہے, لیکن اس کی نمائش اور اس میں اعتدال سے بڑھ جانا, حد سے زیادہ بڑھ جانا, یہ سب تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے. نکاح کے لیے نیک و صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام کا بیان ہے. چنانچہ مرفوع حدیث میں مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے لیے سبب امن ہوں, جب میں چلا جاؤں گا تو موجودہ بلائیں یعنی فتن ان پر آویں گے, اور میرے اصحاب میری امت کے لیے سبب امن ہیں, جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو موجودہ بلائیں یعنی جو بلاؤں کا پیشین گوئی کی گئی ہے وہ آئیں گی. اور موقوف حدیث میں اوپر ساتویں روایت میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ آسمان سے وحی منقطع ہو گئی، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رلا دیا آ چکا ہے. یہ تینوں امر اس کے مصیبت ہونے پر صریح دلیل ہیں، اور ایک واقعے کا مختلف حیثیتوں میں مختلف وصف سے موصوف ہونا کوئی امر غریب نہیں. اس تحقیق کے بعد مختصراً آگے واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کل ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم عافنا في قدرتك، اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقض لنا في حاجة واقض لنا. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندنا وأخفض الأشياء. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخفض الأشياء عندنا. وابتع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، فإذا أقرت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ہاں، دوسری بات تو رہی گئی حضرت والا مدد اللہ علی کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ تصویر کی حرمت کو عام کریں، یعنی تصویر حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد العذاب یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور اس مضمون کو بھی پھیلانے کی بہت حضرت والا نے بڑے درد سے جو ہے نصیحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.